الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الوجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الله تبارك وتعالى کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے. گزشتہ نشست میں میں نے گفتگو کی تھی عالم اسلام کی مشہور روحانی شخصیت حضور داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مسعود پر. عالم اسلام کی ایک اور روحانی شخصیت جو سرزمین ہند میں آرام فرما ہے, ہم سنیوں کے امام اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، کہ جن کے عرس کی تقریبات اسی مہینے میں منعقد ہوتی ہے، اور جہاں جہاں ان کے چاہنے والے موجود ہیں ان کی ذات مسعود کو خراج تحسین پیش کرتے. امام اہل سنت کون تھے، کہاں پیدا ہوئے، والدین آپ کے کیسے تھے؟ امام اہل سنت کیا صرف ایک مسجد کے مولوی صاحب تھے، یا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کچھ صلاحیتیں بھی عطا فرمائی تھی؟ کس طرح سے ان کے آبا و اجداد نے دین کی خدمت کی، کس طرح سے علم دین انہوں نے حاصل کیا، کتنی عمر میں عالم دین بن گئے، پہلا فتویٰ کتنی عمر میں دیا، دین کے لیے ان کی خدمات کیا ہیں، جب اس دنیا سے گئے تو کس شان سے گئے، اپنے پیچھے کیا وہ میدان خالی چھوڑ گئے، یا ایسے لوگوں کو چھوڑ کے گئے کہ جنہوں نے ان کی کمی کو محسوس نہیں ہونے دیا. اس طرح کے لا تعداد سوالات ہیں کہ جس کا جاننا ہر سنی مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے. چیدہ چیدہ باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، محدود سا وقت ہے، کھلے دل کھلے کانوں سے گفتگو کو سماعت فرمائیے گا. اللہ اپنے حبیب کے صدقے میری مدد فرمائے. 10 شوال 1272 ہجری بمطابق 14 جون 1856 سن عیسوی میں امام اہل سنت بریلی شریف میں پیدا ہوئے. گھرانہ علمی گھرانہ تھا، گھر والوں نے سب سے پہلا جو آپ کا نام رکھا وہ محمد رکھا. اس نام کی بے شمار برکات ہیں. عموماً جب لوگوں کے یہاں بیٹے یا بیٹی کی ولادت ہوتی ہے تو وہ ایسے نام رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو محلے میں کسی کا نہ ہو، خاندان میں کسی کا نہ ہو، اور پھر ایسے ایسے نام لے کے آتے ہیں کہ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ لغت کی کتابوں میں بھی وہ نام نہیں ملتے. تو خدا کے لیے میں نصیحت کے طور پہ کہوں گا، اپنے بچوں کے نام اچھے رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے یا آپ کی اولاد کو اولاد دے، نام اچھے رکھیں. اللہ تعالیٰ اگر آپ کو بیٹا دے، سب سے پہلا جو نام رکھیں وہ محمد رکھیں. اللہ تعالیٰ خواہ آپ کو 5 بیٹے عطا فرما دے، 5 بیٹوں کے نام محمد رکھے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. احادیث مبارکہ میں فرمایا گیا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری محبت کی وجہ سے میرے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا، حضور نے فرمایا کل وہ اور اس کا بیٹا دونوں جنت میں داخل کیے جائیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کل روز قیامت اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دے گا کہ فرشتوں ان 2 بندوں کو جنت میں لے جاؤ. وہ بندے عرض کریں گے کہ مولا، ہم نے دنیا میں تو ایسے کام نہیں کیے کہ جس کی وجہ سے جنت ہمارا ٹھکانہ بنے، مسکن بنے، ہم جنتی کیسے ہو گئے؟ کوئی اللہ تعالی فرمائے گا کہ میرا یہ وعدہ ہے کہ جس کا نام احمد اور محمد ہوگا میں اسے دوزخ میں داخل نہیں کروں گا. تو خدا کے لیے اپنے بچوں کا نام اچھا رکھیں. محمد نام رکھیں، احمد نام رکھیں، حسن نام رکھیں، حسین نام رکھیں، علی نام رکھیں، عمر نام رکھیں، عثمان نام رکھیں، عبداللہ نام رکھیں، عبد الرحمن نام رکھیں، احمد رضا رکھیں، مصطفیٰ رضا، حامد رضا، ایسے اچھے نام رکھنے کی کوشش کریں. یہ دنیا والوں کے بہکاوے میں نہیں آئے کہ صاحب ایسے نام رکھیں کہ جو کسی کے نہ ہو. نہیں، اچھے نام رکھیں گے آپ تو حضور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ نام کا اثر یہ بندے کی شخصیت پر ضرور ہوتا ہے. جیسا بچے کا نام ہوگا ویسا ہی اثر اس کی ذات پہ ہوگا. تو نام اچھا رکھیں. اللہ تعالیٰ اگر آپ کو بیٹیاں دے مایوس اور نا امید ہونے کی ضرورت نہیں. میں دیکھتا ہوں کہ دور جہلیت کی رسومات پھر واپس لوٹ رہی ہیں کہ جس کے گھر میں اگر پانچ بیٹیاں ہیں وہ پریشان ہے، یا کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹی دے وہ جب سنتا ہے کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی وہ اس کی شکل تک نہیں دیکھتا. گویا آج کے دور میں بھی بیٹیوں کو منحوس سمجھا جاتا ہے. آج کے دور میں بھی آپ کا معاشرہ کہ جس کو جدید ترقی کا معاشرہ کہتے ہیں، یہ بیٹیوں کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں. بالکل غلط بات. ایک حدیث سن لیجئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ گویا جس کو اللہ تبارک و تعالی نے دو بیٹیاں دی اور اس نے اپنی بیٹیوں کی تربیت صحیح طرح سے کی، حضور نے فرمایا کل وہ اور میں قیامت کے دن اس طرح سے ہوں گے. حضور کریم علیہ السلام نے اپنے سیدھے ہاتھ کو بلند فرمایا اور ان دونوں انگلیوں کو ملا کے صحابہ کرام سے فرمایا وہ اور میں کل قیامت میں اس طرح سے ہوں گے. تو بیٹیاں اللہ تعالیٰ آپ کو دے، نام اچھے رکھیں. آمنہ نام رکھیں، فاطمہ نام رکھیں، زینب نام رکھیں، سکینہ نام رکھیں، حفصہ نام رکھیں، صفیہ نام رکھیں. نام اچھے رکھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اثر آپ کے بیٹے اور بیٹی کی ذات پر ضرور ہوگا. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے والدین نے آپ کا نام محمد رکھا اور پھر احمد رضا نام تجویز فرمایا. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ محترمہ، آپ جانتے ہیں کہ ہر گھر میں ماں کی بولی مختلف ہوتی ہے. ماں اپنے بچے کو ایک منفرد نام سے پکارتی ہے. تو اعلی حضرت علی رحمہ کی والدہ محترمہ آپ کو امن میاں کہہ کے مخاطب کیا کرتی تھی. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ جب بڑے ہوئے تو اپنے نام کے آگے عبد المصطفیٰ کا اضافہ فرما دیا. اب نام ہو گیا محمد عبد المصطفیٰ احمد رضا خان. اور پھر ساری زندگی عبد المصطفیٰ اس نسبت سے بڑی محبت کی، اس نام سے بڑی محبت کی. ایک جگہ اپنے ناتیہ دیوان میں لکھا بھی کہ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. یاد رکھیے کہ اس نام پر بھی بعض منافقوں نے اعتراضات کیے اور کہنے لگے کہ عبداللہ تو ہو سکتا ہے لیکن عبد المصطفیٰ بندہ نہیں ہو سکتا، خدا کا بندہ تو ہو سکتا ہے لیکن مصطفیٰ کا بندہ نہیں ہو سکتا. ان گدوں کو معلوم ہی نہیں کہ عبد کے معنی جہاں بندے کے ہیں وہیں پر عبد کا دوسرا معنی غلام بھی ہے. عبد مصطفیٰ یعنی پیارے مصطفیٰ کا غلام، اور اللہ کا حقیقی بندہ وہی ہے کہ جو مدینے والے مصطفیٰ کا غلام ہے. تو فرماتے ہیں کہ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے جد کریم یعنی آپ کے دادا کا نام رضا علی خان تھا، والد محترم کا نام نقی علی خان تھا. دونوں اپنے اپنے وقت کے بڑے زبردست مفتی اور عالم تھے. یہی وجہ تھی کہ لوگ حضرت علامہ مولانا مفتی رضا علی خان، حضرت علامہ مولانا مفتی نقی علی خان کہہ کے یاد کیا کرتے تھے. اعلی حضرت کے آب و اجداد کا تعلق افغانستان سے تھا. افغانستان کا مشہور شہر قندھار جو آج بھی موجود ہے اس سے تعلق رکھتے تھے. افغانستان نے کی سرزمین میں اللہ کے بے شمار اولیاء کرام پیدا ہوئے. اگر آپ تاریخ کا مطالعہ فرمائیں تو افغانستان کی سرزمین میں بے شمار اللہ کے ولیوں نے جنم لیا. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً دہشت گردوں کا تعلق یہ افغانستان ہی سے ہے. اور جس طرح کے حالات و معاملات انہوں نے ہمارے سامنے کر دیے یہ سب آپ کے سامنے، لیکن یاد رکھو اچھے اور برے لوگ ہر قوم میں ہوتے، ہم ایسے لوگوں کو دلیل بنا کر پوری افغان قوم کو دہشت گرد نہیں کہہ سکتے، جس طرح کہ ہم پاکستان میں بسنے والے لوگ ہمارے اندر کیا برے لوگ نہیں ہیں؟ تو مجھے بتائیے کوئی دلیل بنا کر اگر سارے پاکستانیوں کو برا کہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی کم عقلی اور اس کی بے وقوفی ہے۔ ہر قوم کے اندر اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہر فیلڈ میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں۔ علماء کی جماعت میں بھی آپ کو اچھے برے لوگ ملیں گے، ڈاکٹرز کی جماعت میں بھی آپ کو اچھے اور برے لوگ ملیں گے، حکیموں کی جماعت میں بھی آپ کو اچھے اور برے لوگ ملیں گے، یہ ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں۔ غرض یہ کہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے آبا و اجداد نے افغانستان سے ہجرت کی شاہن مغلیہ کے دور، سلطنت مغلیہ کے دور میں یہ خاندان ہجرت کرتا ہے، افغانستان سے یہ خاندان لاہور آیا اور لاہور سے پھر دہلی کے راستے ہندوستان میں داخل ہو گیا، اور وہاں بریلی شریف میں یہ خاندان مکمل اقامت پذیر ہو گیا۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے جد کریم چونکہ اپنے وقت کے بہت بڑے مفتی، اپنے وقت کے عالم تھے، انہوں نے محسوس کیا کہ یہاں پر مسلمانوں کی ایک تعداد اور مسلمانوں کو شرعی مسئلے اور مسائل کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے، تو 1246 کے اندر انہوں نے مسند افتہ کی بنیاد رکھی، اور لوگ جو سوال پوچھتے قرآن اور حدیث کی روشنی میں وہ ان کے سوالات کے جوابات عنایت فرماتے۔ مولانا رضا علی خان درویش قسم کے انسان تھے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ وہ اپنے وقت کے ایک ولی کامل بھی تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اپنے جوان مرید کے ساتھ باہر نکلے اپنے آستانے سے، ہندوؤں کا مشہور تہوار ہولی جو منعقد تھا، ایک عورت مکان کی چھت پہ کھڑی تھی اور اس نے اوپر سے رنگ مولانا رضا علی خان کے اوپر پھینک دیا۔ مولانا رضا علی خان کا امامہ شریف رنگین ہو گیا، ریش مبارک اور لباس رنگین ہو گیا، آپ کے ساتھ جو جوان مرید تھا وہ غصے سے پیچ و تاب کھانے لگا، عرض کرنے لگا حضور آپ مجھے اجازت دیں، میں اس عورت کو سبق سکھاتا ہوں۔ تو مسکرا کے فرمانے لگے، اس عورت نے کیا کیا؟ کہا حضرت آپ دیکھتے نہیں ہے کہ اس عورت نے رنگ پھینکا اور آپ کو رنگ دیا؟ مسکرا کے فرمانے لگے، میاں اس عورت نے ہمیں رنگا ہے تو عنقریب تم دیکھنا کہ اللہ اس کو اسلام کے رنگ میں رنگ دے گا۔ بس یہ کہنا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ عورت نیچے اتری اور حضرت کے سامنے کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو گئے۔ تو مولانا رضا علی خان صاحب رحمت اللہ تعالی نے 1246 میں مسند افتا کی بنیاد رکھی اور وہ دین کا کام کرتے رہے۔ یاد رکھو سنی مسلمانوں، پوری سنیت کی تم تاریخ پڑھ لو، سنیوں نے کبھی لوگوں کو اسلحہ اٹھانا نہیں سکھایا، سنی علماء نے کبھی ممبروں سے دہشت گردی کا درس نہیں دیا، یہ ہماری مسجدوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ ہمارے اکابرین کا طریقہ نہیں ہے۔ ہاں بس ایک درس دیا کہ تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن ہونا چاہیے اور دوسرے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہونا چاہیے، تم جہاں پر بھی جاؤ گے کامیابی تمہارے قدموں کو چومے گی۔ پورے اولیاء کرام کی جماعت کو آپ اٹھا لیں، حضور داتا صاحب مجھے بتائیے کون سا اسلحہ ان کے پاس، حضور غریب نواز کون سا اسلحہ ان کے پاس، حضور بابا فرید، حضور نظام الدین اولیاء مجھے بتائیے تو صحیح کہ ان بزرگوں کے پاس کون سا اسلحہ تھا۔ انہوں نے اپنے ماننے والوں کی تربیت کی، اپنے دور کے اندر مسلمانوں کی تربیت کی، اور مسلمانوں کے قلوب میں انہوں نے عشق مصطفیٰ کی شمع کو فروزہ کیا، اس کو روشن کیا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ مولانا نقی علی خان جو اعلی حضرت کے والد محترم ہیں، یہ درس و تدریس کا بڑا شوق رکھتے تھے، یعنی پڑھنے پڑھانے کا، اور جس وقت یہ کتابیں پڑھاتے تھے دین کی تو اکابر علماء کرام بھی ان سے فیض حاصل کرنے بریلی شریف پہنچتے تھے۔ کچھ کتابیں انہوں نے تصنیف فرمائی جو آج بازار میں موجود ہیں، اردو ترجمے کے ساتھ اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، عموماً آپ نے یہ پڑھا ہوگا کتابوں میں یا علماء سے ضرور سنا ہوگا کہ بزرگوں کا جو بچپن ہوتا ہے یہ ان کی جوانی کی تصویر ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ان کے بچپن کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ اللہ کا منتخب بندہ ہے، اور یقیناً یہ آگے جا کر کے دین کی بنیاد کو مضبوط کرے گا۔ مثلا ہم حضور غوث پاک کو لیں، تو کسی نے غوث پاک سے پوچھا، حضرت یہ بتائیے آپ کو کتنی عمر میں پتا چل گیا تھا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ تو فرمانے لگے، میں چھوٹا تھا جب میں مدرسے جاتا تو میرے ساتھ فرشتوں کی جماعت چلا کرتی تھی اور فرشتے کہتے راستہ دے دو، تم دیکھ نہیں رہے کہ اللہ کا ولی آ رہا ہے؟ فرماتے بس میں سمجھ گیا کہ اللہ تعالی نے تاج ولایت میرے ماتھے پہ سجایا ہوا ہے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا بچپن، اللہ اکبر، مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ بزرگوں کا بچپن کتنا شاندار۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی عمر ہوتی ہے 4 سال 4 مہینے 4 دن۔ والدین نے سوچا کہ چلو اپنے بچے کی رسم بسم اللہ منعقد کرتے ہیں۔ والد محترم مسجد کے امام صاحب جو اپنے وقت کے بڑے عالم تھے ان کے پاس آئے اور کہا حضرت فلاں تاریخ فلاں دن فلاں وقت ہم نے قطب الدین بختیار، ہم نے اپنے بچے قطب الدین کی رسم بسم اللہ رکھی ہے، آپ آ جائیے گا، ہمارے رشتہ دار بھی آئیں گے۔ دین اور وقت معین ہو گیا، ادھر عالم دین بھی تشریف لے آئے، رشتہ دار بھی آ گئے۔ اب گھر کے اندر ایک ہجوم ہے، اللہ اکبر، کہا گیا لاؤ قرآن مجید و فرقان حمید لے کے آؤ تاکہ ہم قطب الدین کی بسم اللہ کی جو رسم ہے اس کو پورا کر دیں۔ رحل رکھی گئی، اس پہ قرآن رکھا گیا، ادھر استاد محترم ہیں اور ادھر ننے شہزادے قطب الدین بختیار کاکی ہیں۔ استاد محترم نے کہا بختیار پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آپ نے پڑھا۔ استاد نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے پڑھا۔ اب استاد نے کہا بیٹا پڑھو الحمدللہ رب العالمین۔ بس یہ کہنا تھا کہ بختیار کاکی خاموش ہو گئے، اب محفل پر ایک سکوت طاری ہے۔ استاد محترم نے دوبارہ کہا کہ بیٹا بختیار پڑھو الحمدللہ رب العالمین، خاموش۔ بیٹا پڑھو الحمدللہ رب العالمین، خاموش۔ ادھر والد محترم حیران، پردے کے پیچھے والدہ پریشان، استاد محترم بھی میوے حیرت ہے۔ استاد سوچنے لگے کہ شاید اعوذ اور بسم اللہ یہ تو ہر بچہ پڑھ لیتا ہے، سبق بہت مشکل ہے، اس لیے بختیار کاکی نہیں پڑھ پا رہے الحمدللہ رب العالمین۔ مسکراتے ہوئے شفقت آمیز لہجے میں کہنے لگے بیٹا بختیار کیا بات ہے، کیا سبق بہت مشکل ہے اس لیے پڑھا نہیں جا رہا؟ پڑھو بیٹا ہجے کر کے پڑھو الحمدللہ رب العالمین۔ 4 سال 4 مہینے 4 دن کی عمر ہے، بختیار کاکی نے وہ کام کیا کہ سب کے رونگٹوں کو کھڑا کر دیا۔ بختیار کاکی نے کہا استاد محترم وجہ اس کی یہ ہے، میں پڑھتا اس لیے نہیں ہوں کہ میرا سبق یہاں سے نہیں ہے۔ استاد محترم نے کہا اچھا بختیار، پھر آپ کا سبق کہاں سے ہے؟ اب دیکھیے قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا، کہا کھولیے 15واں پارہ، میرا سبق تو یہاں سے ہے، میں تو یہاں سے پڑھوں گا۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ ہو السمیع البصیر۔ استاد محترم دنگ ہو گئے، کہنے لگے بیٹا بختیار یہ تو 15ویں پارے کی آیت ہے، چرو کے 14 پارے کون سنائے گا؟ میں آپ کو سناتا ہوں۔ بغیر ہاتھ لگائے بختیار کاکی نے رسم بسم اللہ میں اپنے استاد کو 14 پارے زبانی سنا دیے، 14 پارے زبانی سنا دیے۔ استاد محترم دنگ ہو گئے، کہنے لگے بیٹا بختیار یہ 14 پارے تم نے کہاں یاد کیے؟ عرض کی استاد محترم میری والدہ 14 پاروں کی حافظہ ہیں، وہ صبح بیدار ہوتی ہیں، تہجد پڑھتی ہیں، میں ماں کی گود میں ہوتا ہوں، وہ 14 پاروں کی تلاوت کر لیتی ہیں، یہ 14 پارے میں نے اپنی ماں کی گود میں یاد کیے ہیں، اور اگر میری والدہ پورے 30 پاروں کی حافظہ ہوتی شاید آج آپ کے سامنے بیٹھنے کی نوبت نہ آتی۔ اللہ اکبر، دیکھا آپ نے، یہ ہے بزرگوں کا بچپن۔ ان کے بچپن کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کا منتقب بندہ ہے۔ اللہ اکبر، ایسے کچھ حالات و معاملات امام احمد رضا فاضل بریلوی کے ہیں۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کا بچپن اللہ اکبر بڑا شاندار۔ ہمارا بچہ جب بچپن میں بولنے لگتا ہے وہ ٹوٹے ٹوٹے الفاظ کہتا ہے، لیکن اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی منتقی بندے تھے اللہ کے، بالکل صاف اور شفاف گفتگو فرماتے۔ استاد محترم ایک صفحے کا سبق دیتے، اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ آگے کے 10 صفحے اپنے استاد کو زبانی سنا دیتے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں ایک دن میرے استاد محترم نے مجھے تنہائی میں بلایا اور کہنے لگے بیٹا احمد رضا ادھر آؤ، یہ بتاؤ کہ تم جن تو نہیں ہو؟ میں نے کہا کیوں حضور؟ کہا ہمیں پڑھانے میں دیر لگتی ہے اور تم کو یاد کرنے میں دیر نہیں لگتی؟ تو میں نے استاد محترم سے عرض کی استاد محترم میں تو انسان ہوں، اللہ کا کرم مجھ پر ہے اور پیارے مصطفیٰ کی نظر رحمت مجھ پر ہے۔ اللہ اکبر، اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ 1272 میں پیدا ہوتے، 1275 میں پڑھنا شروع کیا صرف 3 سال کی عمر میں۔ 75 میں پڑھنا شروع کرتے ہیں، کچھ ہی مہینوں میں قرآن مجید و فرقان حمید کو ناظرہ ختم کر لیا۔ بچپن میں قرآن مجید حفظ نہیں کیا، جب بڑے ہو گئے، جب آپ کے نام کی شہرت تھی، عموماً لوگ خط لکھتے حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ احمد رضا خان، تو اپنے شاگردوں اور مریدین سے فرمانے لگے لوگ مجھ کو خط کے اوپر اور خط کے اندر حافظ لکھتے، حالانکہ میں حافظ نہیں، چلو قرآن مجید حفظ کرتے۔ دوسرے دن رمضان شریف کا پہلا روزہ تھا، حفظ کرنا شروع کیا۔ آپ کو سن کے حیرت ہوگی، جب 30واں روزہ آیا تو پورا قرآن حفظ کر چکے تھے۔ یہ کمال کا حافظہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمایا۔ 6 سال کی عمر شریفہ ہوتی ہے، بریلی میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے، 12ویں شب میں اکابر علماء کرام محفل کی رونق ہے۔ اس 6 سال کی عمر میں سب سے پہلے پیارے مصطفیٰ کا میلاد پڑھا، 6 سال کی عمر میں۔ 8 سال کی عمر شریفہ ہوئی تو نحو کی ایک مشہور کتاب ہے ہدایت النحو، آج بھی جتنے بھی مدارس ہیں، ہمارے ہوں دوسروں کے ہوں، یہ کتاب کورس میں شامل ہے، اس کے بغیر آگے بڑھنا بہت مشکل ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ عربی گرامر کی کتاب ہے، نحو اور صرف یہ بہت اہمیت والے مضامین ہیں۔ لوگ عموماً کہتے ہیں نا، صاحب آپ نے 10 سال پڑھا کیا حاصل کیا، 12 سال پڑھا کیا حاصل کیا، اگر آپ گریجویشن کر لیتے، کسی بینک کے آفیسر آپ لگ جاتے، آپ اگر یہ کر لیتے تو انجینئر بن جاتے، یہ کر لیتے تو اٹامک انرجی میں آپ کو جو ہے وہ لے لیا جاتا، آپ نے 12 سال پڑھا کیا حاصل کیا۔ تو یاد رکھو یہ نحو اور صرف اگر بندہ اس کو صحیح معنوں میں پڑھ لے تو وہ قرآن مجید و فرقان حمید بغیر زیر زبر لگا ہوا پڑھ سکتا ہے۔ آپ اس کو دے دیں بغیر زیر زبر لگا ہوا قرآن مجید و فرقان حمید، وہ حافظ بھی نہیں ہو تب بھی وہ قرآن پڑھ سکتا ہے درست طریقے سے۔ عربی عبارت کو آپ دے دیں، اس پر وہ زبر زیر لگا سکتا ہے بالکل درست طریقے سے۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کی شرح، یہ کتاب آج بھی پڑھائی جاتی ہے، ہم نے جس وقت پڑھی تو وہ 3رے درجے میں یہ کتاب پڑھائی جاتی تھی، 3ری کلاس کے اندر، یوں سمجھے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ جتنے استاد آج پڑھانے والے ہیں وہ اردو کے اندر جتنی شرح ملتی ہیں اس کو دیکھ کر کے آتے ہیں۔ اعلی حضرت کا کمال دیکھیے، 8 سال کی عمر میں اس کتاب کی شرح آپ نے عربی زبان میں تحریر فرمائی، صرف 8 سال کی عمر میں عربی زبان کے اندر اس کتاب کی شرح اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے تحریر فرما دی۔ اب آئیے، بچپن کے حالات و واقعات تو بہت سے ہیں لیکن وقت ہمارے پاس محدود ہوتا ہے۔ 1272 میں پیدا ہوئے، 1275 میں پڑھنا شروع کیا، اور صرف اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی 13 سال 10 مہینے 5 دن 13 سال 10 مہینے 5 دن میں اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے دین کے تمام علوم کو حاصل کر لیا۔ 13 سال 10 مہینے 5 دن کی عمر دین کے تمام علوم کو حاصل کر دیا، اللہ اکبر۔ والد محترم خوش ہو گئے، آپ کے سر ناس پہ دستار بندی کی گئی کہ اب آپ عالم دین بن چکے ہیں۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ اسی عمر شریفہ میں اپنے والد کے دار الافتاء میں داخل ہوئے، دیکھا والد صاحب بیٹھ کے جہاں پر فتوے لکھا کرتے تھے، وہاں پر ایک سوال کسی پوچھنے والے نے پوچھا جو ایک پرچے پر لکھا ہوا ٹیبل پر رکھا ہوا تھا، کہ کیا فرماتے علماء دین اس مسئلے کے بارے میں کہ کسی عورت کا دودھ بچے کی ناک سے ہوتا ہوا اس بچے کے پیٹ میں چلا جائے تو حرمت رضاعت کو ثابت کرے گا یا نہیں کرے گا، یعنی وہ عورت کے جس کا دودھ ناک سے ہوتے ہوئے بچے کے پیٹ میں گیا اس کی رضائی ماں بن جائے گی یا نہیں بن جائے گی، یہ رضائی بیٹا بن جائے گا یا نہیں بن جائے گا۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ اسی عمر میں قلم اٹھایا اور اس کے جواب قرآن اور حدیث سے دلائل کے ساتھ تحریر فرما دیے کہ حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی اور بچہ جو ہے وہ رضائی بیٹا بن جائے گا۔ جب آپ تحریر فرمایا واپس آ گئے، استاد محترم دار الافتاء میں پہنچے، اپنی مسند پہ رونق افروز ہوئے، پرچہ اٹھا کے دیکھا، سوال دیکھا، جب جواب دیکھے اور حوالے دیکھے تو حیران ہو گئے۔ ہر مفتی، کسی بھی آپ دار الافتاء میں چلے جائیں مفتی صاحب کے پاس تو جونیئر مفتی آپ کو ضرور ملیں گے کہ مفتی صاحب لکھاتے ہیں اس کا جواب یہاں پر ہے، فلانی کتاب اٹھاؤ حوالہ دے دو، جواب یہاں پہ لکھا،
عربی عبارت یہاں پر موجود ہے، یہ ایسا کرو ایسا کرو. اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے والد نے، آپ نے جونیئر ایک مفتی صاحب ان سے پوچھا، یہ جواب آپ نے لکھا؟ جی نہیں. مولانا ادھر آئیے، یہ جواب آپ نے لکھا؟ جی نہیں. پھر یہ جواب لکھا کس نے؟ کہا آپ کے شہزاد احمد رضا آئے تھے، یہاں بیٹھ کر کے کچھ لکھ رہے تھے، لگتا ہے کہ یہ جواب انہوں نے لکھا ہے. فرمایا بلاؤ احمد رضا کو. احمد رضا اعلی حضرت امام اہل سنت پیش کیے گئے، والد صاحب اپنی مصنف پہ رونق افروز ہیں، 14 سال کے بچے ہیں، احمد رضا سامنے موجود. استاد محترم، والد محترم نے پرچہ دکھایا، بیٹا احمد رضا یہ جواب تم نے لکھا ہے؟ جی ابا جی، تھوڑی دیر پہلے میں نے لکھا ہے. والد محترم خوشی سے جھوم اٹھے، اپنی مسند پہ کھڑے ہوئے، بوسہ دیا اپنے شہزادے کو، کہنے لگے احمد رضا ادھر آؤ، آج سے تم اس مسند پہ بیٹھو گے، آج سے بریلی کے مفتی اعظم تم ہو. خطابے دینا اب تمہارا کام ہے. اعلی حضرت فرمایا کرتے تھے، میں نے 14 سال کی عمر میں اپنے والد کو اس ذمہ داری سے فارغ کر دیا. اب ہوتا کیا؟ دیکھیے اب ہوتا یہ کہ کچھ لوگ آتے مسئلے مسائل پوچھنے کے لیے، صاحب مفتی صاحب سے مسئلے مسائل پوچھنے، مفتی صاحب وہاں پہ بیٹھ، کمرے میں جاتے واپس آ جاتے. 2-4 بار اسی طرح سے ہوتا. کیوں ہمارے ساتھ آپ مذاق کر رہے ہیں؟ وہاں تو کوئی نہیں ہے. لوگ پوچھتے وہاں کون بیٹھے، کہا وہاں تو 13-14 سال کا ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے. علماء فرماتے وہ بچہ نہیں ہے، ارے اس سے جا کے گفتگو تو کرو، وہ مفتی اعظم مولانا احمد رضا خان ہے. اور جب لوگ گفتگو کرتے تو واقعتاً وہ دنگ ہو جاتے. اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے کسی بھی مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کی، یہ بات آپ ذہن میں رکھ لے. عموماً کہتے ہیں وہ فلانے مدرسے میں پڑھتے تھے، جھگڑا ہو گیا وہ وہاں چلے گئے، بالکل غلط اور لغوات ہے. کسی مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کی، جو کچھ سیکھا اپنے والد محترم سے سیکھا، اپنے جد کریم سے سیکھا، محلے کے 1-2 اور اساتذہ کرام سے سیکھا. مدارس میں کسی بھی مدرسے میں داخلہ انہوں نے نہیں لیا. 1291 میں نکاح کیا، 1294 کے اندر وہ مرید ہونے کے لیے گئے ماہر رشریف، 1295 میں اپنے والدین کے ساتھ امام احمد رضا حج کرنے پہنچے، حج کی سعادت حاصل کی، نام کی دھوم تھی، مگر اتنی جتنی کہ دوسرے حج میں تھی، یوں سمجھے کہ اتنی نہ تھی، لیکن دوسرے حج میں تو ایک پوری دنیا جانتی تھی آپ کو، جو جو قریب قریب کے لوگ تھے، جن جن تک بات پہنچی تھی وہ جانتے تھے. یہاں پہنچے، یہاں پر حج کی سعادت حاصل کی 1295 میں. حج کی سعادت حاصل کرنے کے بعد اب سفر شروع ہوا مدینہ شریف کا. یاد رکھ لو 1295 یہ وہ سن ہے کہ جس میں اعلی حضرت نے یہ نعت لکھی، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. یہ 1905 میں اعلی حضرت امام اہل سنت نے یہ نعت تحریر فرمائی. واپس گئے، اب آئیے 1323، یہ 1295 میں یہ نعت لکھی، حج کیا، اب آ گیا 1323. اب 1295 اور 1323 میں کافی گیپ ہے، یہ سن بنتا ہے اگر ہم عیسوی دیکھیں تو 1905 بنتا ہے. 1323 یعنی 1905 میں یہ اپنی اہلیہ اور شہزادے کے ساتھ پہنچے، حضور حامد رضا خان کے ساتھ، حرمین طیبین. اب ایک نام کی دھوم تھی، علماء جانتے تھے بریلی شریف کے اندر ایک ایسا عالم دین ہے، تو جو سوال اس سے پوچھو وہ عالم دین تسلی بخش جواب دیتا. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے حج کی سعادت حاصل کی. اب علماء کی محفل، تمام جماعت علماء کی ہے، علماء سوالات پوچھ رہے اور یہ جوابات عنایت فرما رہے ہیں. اللہ اکبر، کمال یہ میرے اعلی حضرت کا کہ کہیں پڑھنے نہیں گئے. لیکن دیکھیں جس طرح سے ہم سب کی اردو الگ ہے، دہلی والوں کی اردو الگ ہے، لکھنے والوں کی اردو الگ ہے، حیدرآباد دکن والوں کی اردو الگ ہے، اسی طرح عربی بھی سب کی مختلف ہے. سعودیہ والوں کی عربی الگ، یمن والوں کی الگ، شام والوں کی الگ، دبئی والوں کی الگ. اور یہاں پر یہ بات بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ جو توپ پہنتے ہیں، جبا پہنتے ہیں، ان کے جبا پہننے کا انداز بھی الگ ہے. کسی میں آپ کو کف ملیں گے، کسی میں آپ کو کف نہیں ملیں گے، کسی میں آپ کو کلیاں ملیں گی، کسی میں آپ کو کلیاں نہیں ملیں گی. یہ تو اگر آپ توپ سلانے سعودی عرب یا دبئی میں کسی دکان پہ پہنچے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ کس طرح سا یمنی توپ آپ نے پہننا ہے، ابو ظہبی کا پہننا، کسی میں آپ کو سامنے ڈوری ملے گی کسی میں نہیں ملے گی، کسی میں آپ کو کالر ملے گا کسی میں نہیں ملے گا، تو اس طریقے سے بھی پہچان ہوتی ہے کہ یہ فلاں ملک سے تعلق رکھتا ہے، یہ فلاں ملک سے تعلق رکھتا ہے. اب اگر عالم دین شام کے ہیں وہ اپنی عربی میں سوال کرتے، اعلی حضرت کا کمال یہ کہ اسی لہجے میں جواب دیتے. کوئی یمن کے عالم دین ہیں سوال کر رہے ہیں، وہ یمن جیسی عربی استعمال فرما رہے ہیں. کوئی عراق کے عالم دین ہیں سوال کر رہے ہیں، وہ عراق کے عالم دین کے جہاں کے وہ رہنے والے انہی کے لب و لہجے میں وہ جواب دے رہے ہیں. کہ ہر عالم دین یہ سمجھتا کہ شاید یہ ہمارے وطن میں پیدا ہوئے، شاید یہ ہمارے ملک میں پیدا ہوئے. اللہ اکبر، یہ شان اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی کی ہے. تو یہاں اکابر علماء کرام سے آپ نے ملاقاتیں کی. اب میں آپ کو بتاؤں ایک بڑی اہم بات، اس کو ذہن میں رکھنا. 1905 یہ وہ سن ہے تاریخی اعتبار سے 1323 کہ جب کرنسی نوٹ آئے بر صغیر پاک و ہند میں. یہ جو نوٹ سے ہم خریداری کر رہے ہیں یہ 1323 میں آئے. اب پرانے ادوار کی طرف ہم جاتے ہیں، ایک دور تھا کہ خریداری ہوتی تھی مال کے بدلے مال. کسی نے 100 مرغیاں دے دی، اس نے بکری کا بچہ دے دیا، کسی نے اتنے چاول دیے، اس نے اتنا آٹا دے دیا، کسی نے اتنا گڑ دے دیا، اس نے مرغی کے انڈے اتنے دے دیے. ایسے اگر آج بھی آپ اسلام آباد سے آگے ایک طرف میں گیا تو وہاں اس گاؤں میں بھی یہی رواج ہے آج کل بھی، مال کے بدلے مال. پھر یہ طریقہ کار تبدیل ہو گیا، جتنے بزنس مین بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں. پھر آ گئے کوئنز، کرنسی سکے، یہ بازار میں آ گئے. یہ سکے بھی اسی اصول پہ بنائے گئے، جتنے تاجر بیٹھے ذہن میں رکھو، مال کے بدلے مال. کیا مطلب؟ اگر 5 روپے کا سکہ ہے تو اس پر 5 روپے کے مقدار کی چاندی لگی ہوئی ہوتی، 10 روپے کا سکہ ہے اس پہ سونا گولڈ اتنی مقدار میں لگا ہوا ہوتا. اب فائدہ کیا تھا؟ فائدہ یہ تھا کہ کوئی اگر سکے کو 2 ٹکڑے کر دے، بازار میں جا کے بیچے گا، اتنے کا ہی بکتا تھا. 5 کا ہے تو 5 کا، 10 کا ہے تو 10 کا، کیونکہ اس پہ سونا چاندی اتنی مقدار میں لگا ہوا تھا. اب نوٹ آ گئے، اب نوٹ کو اگر کوئی 10 ٹکڑے کر دے، 1000 کے نوٹ کو یا 5000 کے نوٹ کو، آپ لیں گے نہیں لیں گے؟ اس کی ویلیو ختم ہو گئی. تو ادھر تو تھا سکہ ٹوٹ جائے تو بکتا تھا، نوٹ پھٹ جائے اب کیا ہوگا؟ نوٹ سے خریداری کرنا جائز ہے یا نہیں؟ یہ سوال اٹھا 1323 میں. نوٹ کاغذ ہے اور اس سے خریداری کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اب یہ سوالات آ گئے مفتیان کرام کے سامنے، بر صغیر پاک و ہند کے مفتیوں کے سامنے. جب یہ سوال آئے ان کی بھی رات کی نیندیں اڑ گئیں کہ کیسے کہہ دے، اس پہ تو لگا ہوا اور اس پر تو کچھ بھی نقل نہیں لگا ہوا. اگر آپ اس دور کے فتوے ملاحظہ فرمائیں تو آپ حیران ہو جائیں. اب لوگ پریشان ہو گئے، کیا کریں صاحب؟ کسی نے کہا کہ مفتی اعظم مکہ ہیں، مفتی جمال، ان کو بیچتے ہم مفتی اعظم مکہ کو یہ سوال بنا کر کہ کیا نوٹ سے خریداری کرنا جائز ہے یا نہیں، نوٹ تو کاغذ ہے. لوگوں نے سوالات لکھے، بھیجے لوگوں نے سوالات. اب مفتی اعظم مکہ کے سامنے جب یہ سوالات آئے تو وہ بھی پریشان ہو گئے. آپ کو سن کے حیرت ہوگی، انہوں نے جواب میں سب کے نیچے ایک عبارت لکھی چھوٹی سی، العلم امانت فی اعناق العلماء، علم علماء کی گردنوں میں امانت ہے. کیا مطلب؟ جو علماء یہ مسئلے حل کرتے تھے وہ قبروں میں سو گئے، اب یہ مسئلے حل ہونے والے نہیں ہیں. سب کو انہوں نے یہی جواب لکھ کر کے دیا، اب یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے، وہ گئے علماء، وہ دور گیا. اب ادھر عبداللہ مراد جونیئر مفتی، احمد جداوی جونیئر مفتی، انہوں نے مفتی جمال سے کہا کہ بریلی سے احمد رضا آئے ہیں اور سنا ہے کہ جو سوال ان سے کرو اس کا تسلی بخش جواب دیتے ہیں، بنا دیں آپ سوال، پوچھ لیتے ہیں مولوی احمد رضا سے کہ کیا نوٹ سے خریداری کرنا جائز ہے یا نہیں. اگر وہ کہتے ہیں جائز ہے تو ہم کہیں گے کسی فقہ کی کتاب کا حوالہ بھی دے دیں. اللہ اکبر، یہ سوال پہنچا اعلی حضرت کے پاس. کیا فرماتے علماء کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ نوٹ کاغذ ہے، کاغذ سے خریداری کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اعلی حضرت نے فوراً قلم نکالا، جواب تحریر فرما دیا، لو با قرطاس یجوز ولا یکرہ، کہ کاغذ سے خریداری کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. علماء نے کہا دلیل پیش کر دیں، فرمانے لگے فتح قدیر، فتح القدیر اٹھاؤ، فقہ کی مشہور کتاب، فلاں صفحے پر یہ جزیہ لکھا ہوا ہے کہ نوٹ سے خریداری کرنا جائز ہے۔ اب یہ جواب تحریر فرمایا، اب جب یہ جواب عرب کے مفتیوں کے پاس گیا، وہ اپنے ہاتھوں کو اپنی راموں پہ زور زور سے مارتے اور آپس میں کہتے ایک دوسرے سے کہ جو حوالہ مولوی احمد رضا کو نظر آیا وہ حوالہ مفتی اعظم مکہ کو دکھائی کیوں نہیں دیا۔ اب اعلی حضرت کے نام کی دھوم تھی پوری دنیا کے اندر۔ یہ تو بکواس کرتے ہیں بے غرض کہ اعلی حضرت نے یہاں گستاخی کی، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ اعلی حضرت نے تو نوٹ کے جواز پہ فتویٰ دیا، خریداری کرنا چھوڑ دو نوٹ سے، اگر تم ہمارے اتنے دشمن ہو مولوی احمد رضا کے، نوٹ سے خریداری کرنا چھوڑ دو۔ ارے یہ صدقہ ہے میرے امام اعلی حضرت امام اہل سنت کا، اللہ اکبر۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے دین کی بنیادوں کو مضبوط کیا، دین کی بنیادوں کو مستحکم کیا، بہت کام کیے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے۔ میں نے تو ابھی یہ رجسٹر کھولا ہی نہیں کہ جو ان کے کارناموں پر مشتمل ہے، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ اعلی حضرت امام اہل سنت یہ ساری خدمات ایک جگہ پر، جو سب سے بڑا کام امام احمد رضا کا ہے، سب سے بڑا کام یہ ہے کہ انہوں نے دنیا بھر کے مسلمانوں کے قلوب میں عشق مصطفیٰ پیدا فرما، محبت رسول مسلمانوں کے قلوب میں پیدا فرما دی۔ اور میں آپ کو بتاؤں سیدوں کی جتنی عزت اہل سنت میں ہے کسی اور فرقے کے اندر آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ اہل سنت میں جو سیدوں کی عزت ہے، آپ نے دیکھا، باپو آئیے تشریف رکھیے، چپل نہیں اٹھانے دیں گے، اتنی عزت کریں گے، خدا کی قسم یہ میرے احمد رضا کی کوشش ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان سیدوں کو عام نہیں سمجھو، ارے وہ شخصیتیں ہیں کہ جن کے وجود کے اندر پیارے مصطفیٰ کا خون دوڑ رہا ہے، یہ بہت اہمیت کی حامل شخصیتیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے اندر سادات کرام کا ایک بلند مقام ہے، اللہ اکبر۔ تو اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے سب کے قلوب کے اندر عشق مصطفیٰ پیدا فرمایا، میلاد کا درس ہمیں دیا، گیارہویں شریف کا درس ہمیں دیا، محبت کی باتیں سکھائی، پیار کی باتیں سکھائی۔ اعلی حضرت کے دور سے لے کے آج تک دیکھ لو، ہمارے کسی سنی عالم نے اسلحہ اٹھانے کا حکم نہیں دیا، دہشت گردی نہیں سکھائی، غنڈہ گردی نہیں سکھائی۔ اگر یہ دہشت گردی اور غنڈہ گردی ہم سیکھے ہوئے ہوتے تو ہمارے لیے ان طالبان سے لڑنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا، مگر بتایا نہیں۔ کسی انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، انسان کی عظمت جو مسلمان کی عظمت تو کعبے سے بھی بلند ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھائی ہیں، یہی وجہ ہے کہ کبھی ہم نے بھی دہشت گردی کا حکم نہیں دیا، کبھی دہشت گردی کی باتیں نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں ایک عرصے سے لگے ہوئے تھے کہ ختم کر دیں گے میلاد کو، ختم کر دیں گے میلاد والوں کو، اور میں اس مسجد میں کیا اس سے پہلے آپ سے چیخ رہا تھا کہ میلاد کو مٹانے والے مٹ جائیں گے، میلاد ختم نہیں ہوگا۔ آج وہ وقت آ گیا وہ وقت۔ سانحہ نشتر پار کی اگر صحیح طریقے سے تحقیقات ہوتی، وہ بغیرت جنرل مشرف کے جس نے علماء سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس میں دلچسپی لوں گا، اگر تحقیقات ہوتی، آج یہ سانحہ پشاور نہیں ہوتا، یہ سارے واقعات نشتر پار کے بعد سے شروع ہوئے۔ کیا وہ بچے بچے نہیں تھے؟ کیا وہ علماء جو شہید ہوئے وہ کسی کے باپ نہیں تھے؟ کیا ان کے اندر خون نہیں تھا؟ ان کو مارا کس لیے گیا؟ بس وہ حضور کا میلاد منا رہے تھے، وہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھ رہے تھے، وہ خون معمولی نہیں تھا۔ آج دیکھ لو کہ وہ خون بول رہا ہے، آج پورا پاکستان ایک طرف ہے اور یہ سارے دہشت گرد ایک طرف ہیں، پورے پاکستان کی آواز ہے کہ جنرل راحیل تم قدم بڑھاؤ، پورے پاکستان کی قوم تمہارے ساتھ ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں پولیس سے، رینجر سے، ساری ایجنسیز تھے، اب اخبارات میں خدا کے لیے نہیں دو، اتنے دہشت گرد پکڑے گئے، اتنے پکڑے گئے، سوال سوال کے جیلوں میں نہیں رکھو، ان کتوں کو باہر نکالو، ان کو بھی تم روڈ پہ مارو، بے دردی کے ساتھ مارو، تبھی جا کر کے یہ دہشت گردی ختم ہوگی، تبھی جا کر کے یہ غنڈا گردی ختم ہوگی۔ تو دیکھ لو ہم پہلے سے چیخ رہے تھے، تم نے اس پر توجہ نہیں دی، تو آج وہ آنکھ تمہارے گھروں تک پہنچ گئی۔ اور آپ دیکھیں کس بے دردی کے ساتھ بچوں کو مارا گیا، کس بے دردی کے ساتھ، پورا پاکستان رو رہا ہے۔ اور ان ماؤں کی حالت کیا ہوگی جن کے بچوں کو بے دردی کے ساتھ مار دیا گیا۔ اور میں تو کہتا ہوں سوشل میڈیا پر بھی لوگوں کو، یار ان بچوں کی تصویریں جو تم نے دے دی ہیں، خدا کے لیے ان بچوں کی تصویروں کو وہاں سے ہٹاؤ۔ اور وہ بڑی عجیب تصویریں ہیں کہ بندہ دیکھتا ہے تو اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لیتے، بڑی بے دردی کے ساتھ مار دیا گیا. اب دعا کرو اے میری قوم، اللہ بھی ان کو کتوں کی موت عطا فرما، ان ظالموں کو اللہ تعالیٰ نشان عبرت بنائے. ہاں میں تم سے کہتا ہوں، جب فوج یہ کام کر رہی ہے، ایجنسیز یہ کام کر رہی ہے، ہم سب فوج کے ساتھ ہیں، ہم سب اپنی ایجنسیز کے ساتھ ہیں، اس سارے فتنے کو ختم ہونا چاہیے. لیکن ہاں وہ بھی دھماکے کریں گے، وہ بھی نشانے بنائیں گے، مساجد کو نشانے بنائیں گے، علماء کو نشانہ بنائیں گے، وہ لوگ بھی آنکھ کا خون کھیلیں گے. لیکن ساری چیزوں کو برداشت کرنا ہوگا. اب بس ایک ٹارگٹ اور ایک نشانہ ہوگا کہ ہمیں ان منافقوں سے اس پاکستان کو محفوظ کرنا ہے. آپ بے غیرتی کی انتہا دیکھیں، اتنے بچے مر گئے، وہ مولوی ٹی وی پہ آ کے کہتا یہ تو ہوتا ہے، بچے مر گئے تو کیا ہو گیا، ایسا تو ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ کیسے کیسے ظالم لوگ ہیں اور کیا کیا گندے کھیل انہوں نے کھیلے ہیں. ارے یہ تو وہ فوٹیج ہیں جو تمہیں دکھائی جا رہی ہیں، جن کو گولیوں سے مارا ہے. وہ فوٹیج تو ابھی آئی نہیں جن بچوں کو چھروں سے ذبح کیا گیا، جن بچوں کو چھروں سے ذبح کیا گیا ہے باقاعدہ طور پر ان ظالم دہشت گردوں نے. وہ فوٹیج تو ابھی کسی بھی چینل کوئی دکھا بھی نہیں سکتا کس بے دردی کے ساتھ انہوں نے بچوں کو مارا ہے. انشاءاللہ تعالی دعا کرتا ہوں میں، اللہ تبارک و تعالی ان بچوں کی قبروں پر رحمتوں کی بارش نازل فرما، ان کے والدین کو اللہ تعالی صبر جمیل عطا فرما، اس صبر جمیل پر اللہ ان کے والدین کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کا دکھ درد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سارے کیبل والوں سے کہتا ہوں میڈیا سے، خدا کے لیے ابھی ناچ گانے آپ ہٹا دیں اس ناچ گانے کو، کیونکہ ایک تو وہ غم میں مبتلا ہے پورا پاکستان، اور دوسرا آگے محفل میلاد شریف کا مہینہ آنے والا ہے، یہ ناچ گانے آپ ہٹا دیں. میں سارے کیبل والوں سے درد مندانہ اپیل کرتا ہوں، خدا کے لیے یہ آپ سب کچھ ہٹا دیں. اب موت ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور ظالم کس طریقے سے پاکستان کو تباہ کر رہے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو دوستو ہمیں اپنی ملکی ایجنسیز کا ساتھ دینا ہے، ہمیں اپنے فوج کا ساتھ دینا ہے، اور ہر طریقے سے ہم، ظاہر سی بات ہے لڑنے کا حکم ہوا تو ہم لڑیں گے بھی، لیکن ہم دعاؤں کے ساتھ ان کا ساتھ دے سکتے ہیں. اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے بیوی بچوں کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.